بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ دو آدمیوں میں جب بیع فاسد ہو جائے تو اب اس میں مبیع اور سمن پر قبضہ کر لیا دونوں نے، تو اب ان پر لوٹانا ضروری ہے، اس لیے کہ شرعاً یہ بیع جائز نہیں ہے بھئی. لیکن اب اگر آگے وہ مشتری مبیع کو بیچ کر نفع کماتا ہے اور تو وہ نفع اس کے لیے جائز نہیں ہے مولانا، لیکن اگر بائے اس سمن کے ذریعے آگے نفع کماتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے بھائی، جائز ہے بھائی جی. اور اس کے لیے میں نے دو تین مقدمات ذکر کیے تھے، پہلی بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ یاد رکھنا بیع کے اندر مبیع متعین ہوتا ہے اور سمن متعین نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ذکر کی تھی کہ شبہ بھی کہ حرمت کے باب میں شبہ بھی ملحق بالحقیقت ہوتا ہے، یعنی شبہ حرمت بھی آ جائے تو اسی طرح گویا حقیقتاً حرمت آ گئی بھائی. اور تیسری بات یہ ذکر کی تھی کہ عدم ملک کی صورت میں نفع کے اندر حقیقتاً خبص آتا ہے، عدم ملک کے اندر جیسے کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لیتا ہے، اب اس کے ذریعے جو تو یہاں عدم ملک ہے، اس کے ذریعے جو نفع کمائے گا اس میں خبص ہے بھائی، حقیقتاً خبص ہے بھائی. اچھا، اور مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ مبیع کے ذریعے جو نفع کمایا اس میں وہ اس میں خبص ہے، اور سمن کے ذریعے جو بائے نفع کماتا ہے اس میں خبص اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے بھائی، جائز ہے. تو وجہ اس کی یہ بھائی کہ مبیع جو اس کو حاصل ہوا بے فاسد سے حاصل ہوا ہے، تو بے فاسد کی وجہ سے اب اس کے اندر مشتری کی جو ملک آئے گی وہ ملک فاسد آئے گی، اور ملک فاسد کے اندر شبہ ہے کس چیز کا؟ عدم ملک کا. اور عدم ملک تو اس میں کیا آ گیا؟ شبہ عدم ملک بھائی. فساد ملک میں کیا آیا؟ شبہ عدم ملک بھائی. تو اور شبہ عدم ملک بھائی عدم ملک میں آتا تھا خبص، اور یہاں پر ہے شبہ عدم ملک، تو یہاں پر کیا آ گیا؟ شبہ خبص. لہذا اس مبیع میں شبہ خبص آ گیا. اب آگے اس کے ذریعے جو نفع کمائے گا اس میں بھی کیا آ جائے گا؟ شبہ بھائی. جب اس مبیع میں شبہ خبص ہے تو اس کے ذریعے جو نفع کمایا اس میں بھی شبہ خبص. تو اور شبہ حرمت کے باب میں ملحق بالحقیقت ہے، تو گویا حقیقتاً کیا آ گیا؟ خبص آ گیا، خبص آ گیا، لہذا اس کے لیے جائز نہیں. تو یہ تو اس مبیع کی بات ہو رہی تھی جو بیع کے اندر متعین ہو جاتا ہے، جبکہ سمن جو ہیں وہ بیع کے اندر متعین نہیں ہوتے. لہذا بائے کو جو سمن حاصل ہوئے بھائی، اب پتہ نہیں اسی سمن کے ساتھ عقد کا تعلق ہے یا عقد کا تعلق نہیں، اس میں شبہ آ گیا، کیونکہ سمن تو متعین نہیں ہوتے بلکہ وہ تو کیا ہوتے ہیں؟ واجب فی ذمہ، لیکن اس نے ادا تو یہی سمن کیے ہیں، تو شبہ آ گیا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ عقد کا تعلق ہے یا عقد کا تعلق نہیں. اور وہ چیز جس کے ساتھ حقیقتاً عقد کا تعلق تھا، جو متعین تھی بھائی مبیعہ، اس کے اندر شبہ خبص آیا تھا، تو یہاں پر تو اس کے عقد کے ساتھ تعلق میں بھی کیا آ چکا ہے؟ سمن میں شبہ. تو ایک شبہ اور بڑھ گیا، وہاں تھا خبص کا شبہ اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ خبص کے شبہ کا شبہ. تو وہاں تھا شبہ، یہاں آ جائے گا شبہ تو شبہ، اور شبہ تو معتبر ہے لیکن شبہ تو شبہ معتبر نہیں، لہذا خبص نہیں آیا سمن کے اندر خبص، بلکہ شبہ تو شبہ آیا خبص کا. اب اس سمن کے ذریعے جو آگے عقد کرتا ہے اور نفع کماتا ہے اس کے اندر بھی شبہ تو شبہ آیا، اور شبہ تو معتبر نہیں ہے، لہذا اس کے لیے جائز. جبکہ غصب کی صورت میں آپ نے چاہے سمن کے ایک آدمی نے چاہے وہ متا کوئی چیز غصب کی یا درہم و دنانیر غصب کیے بھائی، دونوں صورتوں میں اس کے لیے اس کا نفع کیا ہے؟ جائز نہیں. اس لیے کہ جب کوئی ایسی چیز اس نے درہم و دنانیر کے علاوہ کوئی چیز غصب کی اس کے ذریعے نفع کمایا، تو یہاں پر تو عدم ملک ہے، تو یہاں پر کیا ہوا؟ حقیقتاً خبص آ گیا. اور اگر اس نے درہم و دنانیر غصب کیے تھے تو وہ تو متعین نہیں ہوتے، لیکن اس نے تو غصب کیے ہیں تو خبص تو نہ آیا لیکن کیا آ گیا؟ شبہ خبص آ گیا. تو شبہ خبث بھی کیا ہے حرمت کے باب میں ملحق بالحبل، تو گویا حقیقتا خبث آ گیا، تو لہذا غصب کی صورت میں چاہے وہ عین ہو چاہے درہم ہو دنار، دونوں صورتوں میں اس کے لیے نفع جائز نہیں بھائی. پھر اس کی ایک نظیر بیان کی تھی، جیسے کوئی شخص دوسرے پر دعویٰ کر دیتا ہے غلط دعویٰ کہ تُو نے میرا اتنا مال دینا ہے، اور وہ مدعی وہ مال اس کے حوالے کر دیتا ہے، اب اس کے مال کے ذریعے وہ نفع کماتا ہے، بعد میں وہ کیا کرتا ہے اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے تو تم سے غلط پیسے لیے تھے، تم نے میرا کوئی دین نہیں دینا تھا، اب وہ اس کے دین واپس کر دیتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو اس نے نفع کمایا اس دین کے ذریعے اس دوران، کیا اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں بھئی یہ مال لا یتعینوں کی قبیل سے ہے، لہذا اس میں جو دین اس نے وصول کیا تھا بھئی وہ کس قبیل سے ہے؟ مالا یتا درہم و دنانیر بھئی، لہذا اس کے ذریعے جو نفع کمائے گا اس میں بھی شبہ تو شبہ آیا، کیا آیا؟ اور شبہ تو شبہ کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے لیے حلال ہیں بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ اور دلیل کس طرح اس کی ذکر کی تھی انہوں نے کہ یہاں پر جب زید نے بکر پر دعویٰ کر دیا دین کا، دین ہے نہیں لیکن اس نے دعویٰ کر دیا، اور بکر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے دین اس کے حوالے کر دیا، تو گویا اس نے اقرار کر لیا کہ میرے اوپر کیا ہے دین ہے، گویا کہ اس نے اقرار کر لیا. تو گویا جب اس نے اس کو 100,000 روپے دیے تو یہ اس کے دین کا بدل دے رہا ہے، اس کے دین کا جو اس نے دعویٰ کیا ہے دین کا، یہ اب اس کا بدل اس کو دے رہا ہے. تو گویا اس زید نے اپنے دین کو بیچ دیا اس بدل کے بدلے، زید نے جو 100,000 کا دعویٰ کیا تھا دین، وہ دین اس نے کیا کیا؟ بیچ دیا اپنے اس بدل کے بدلے، اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے بھائی. تو زید ہو گیا بائے اور بکر کون ہوا؟ مشتری. بعد میں جب دونوں نے اتفاق کر لیا کہ دین کوئی نہیں تھا، تو اب یوں کہیں گے گویا کہ بائے کے مال میں یہ مستحق نکل آیا 100,000 کا، بکر کیا ہے زید کے مال میں 100,000 روپے کا مستحق نکل آیا. تو معلوم ہوا اب زید پر اس کا بدل دینا، بدل مستحق دینا ضروری ہے، اور بدل مستحق تو بدل مستحق مملوک ہوا مل کے فاسد کے ساتھ، بدل مستحق کیا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واجب الرد ہے، اور جو چیز واجب الرد ہوتی ہے وہ مملوک ہوتی ہے مل کے فاسد کے ساتھ، اور مل کے فاسد میں آپ نے پڑھا ہے شبہ ہے عدم مل کا، اگر متعین ہوتی چیز تو پھر تو اس میں کیا آتا ہے شبہت الخبث، لیکن یہ تو کس قبیل سے ہے؟ ماں لا یتعینوں کی قبیل سے ہے بھائی، تو یہاں پر کیا آ جائے گا شبہت الشبہ، اور شبہت الشبہ کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا اس کے لیے جائز ہے بھائی. پھر اس کے بعد ایک اشکال ذکر کیا بھائی کہ صاحب ہدایہ نے تو مسئلہ سابقہ میں ذکر کیا تھا کہ اگر بیع فاسد کے اندر درہم و دنانیر متعین ہو جاتے ہیں، لہذا وہی درہم و دنانیر اگر باقی ہوں تو وہی واپس کرنے پڑیں گے، اور آپ نے ابھی تک جتنی تقریر کی اس میں کیا بتلاتے رہے کہ درہم و دنانیر متعین، لیکن یہ تو بیع فاسد کی بات چل رہی ہے، اور بیع فاسد میں تو درہم و دنانیر متعین ہو جاتے ہیں. تو پھر علامہ صدر الشریعہ نے بتلایا تھا کہ تطبیق ممکن ہے یہاں پر بھئی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقد فاسد کی دو مشابہتیں ہیں، اس کی مشابہت غصب کے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ شرعاً تو بیع ہوئی نہیں پھر بھی ایک دوسرے کی چیز پر قبضہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ غصب کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کی مشابہت غصب کے ساتھ بھی ہے، اور اس کی مشابہت بیع کے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ ویسے ہی قبضہ کر رہے ہیں یا باقاعدہ عقد کر کے قبضہ کر رہے ہیں، تو بیع کے ساتھ بھی مشابہت اور غصب کے ساتھ بھی مشابہت. تو صاحب ہدایہ نے غصب والی مشابہت کا اعتبار کیا، اور ہم نے کس مشابہت کا اعتبار کیا بھائی؟ بیع والی. تو غصب والی مشابہت کا اعتبار انہوں نے اس لیے کیا تاکہ عقد کو ختم کیا جائے، جیسے غصب کے اندر چیز کو واپس کرنا ضروری، وہاں پر بھی رفع عقد کے لیے کون سی مشابہت کا اعتبار کیا؟ تاکہ وہ چیز واپس کی جائے اور عقد کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. اچھا، اور جب وہ یہ اس صورت میں جب وہ چیز قائم ہو اور باقی ہو، وہ درہم و دنانیر کیا ہو باقی ہو، تو اس وقت اس کے غصب والے مشابہت کا اعتبار کریں گے، اور جب وہ درہم و دنانیر باقی نہیں ہیں تو پھر ہم کون سی مشابہت کا اعتبار کریں گے بھائی؟ بیع والی مشابہت کا اعتبار کریں گے، تاکہ اس کا فساد جو ہے اس کے بدل کی طرف سرایت نہ کرے بھائی، تاکہ اس کا فساد اس کے بدل کی طرف سرایت نہ کرے، ورنہ تو اس میں بھی کیا آ جائے گا بھائی؟ فساد آ جائے گا. اور نیز اس کے چونکہ اس میں اختلاف آ رہا ہے ہاتھوں کا، اور ہاتھوں کے اختلاف کا اثر ہوتا ہے حرمت کے اٹھ جانے میں بھائی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جب چیز جاتی ہے تو حرمت کیا ہوتی ہے؟ اٹھ جاتی ہے، جس کی میں نے مثال ذکر کی تھی حدیث سے بھائی. وَلَوْ بَنَا فِي دَارٍ شَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا لَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَشَكَّ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا. اچھا بھئی، صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے ایک زمین یا گھر خریدا بھئی شرائع فاسد کے ساتھ، اب اس پر اس گھر کا واپس کرنا واجب ہے بھائی، کیونکہ بے فاسد ہوئی ہے بھائی. لیکن اس نے اس گھر کے اندر کوئی تعمیر کر لی بھائی، اس زمین کے اندر کوئی تعمیر کر لی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بائے کا حق اب زمین سے یا اس گھر سے منقطع ہو گیا، اب اس گھر کو واپس نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ اس پر اس کی گھر کی قیمت لازم ہو گئی، گھر کی قیمت کیا ہوئی؟ لازم ہو گئی بھائی، اب رد نہیں ہو سکتا بھائی. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مسلک بھائی. جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، بیع فاسد ہوئی ہے، گھر کو اب بھی واپس کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لہذا یہ مشتری کیا کرے؟ اپنی عمارت کو گرائے، اکھاڑے، وہاں سے لے جائے اور گھر واپس کرے بھائی، گھر کیا کرے؟ واپس کرے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اب گھر واپس کر سکتے ہیں یا قیمت لازم ہو گئی بھائی؟ قیمت لازم ہو گئی. یہ روایت کی ہے امام ابو یوسف رحم اللہ نے امام اعظم رحم اللہ سے بھائی. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ. لیکن بعد میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب یہ روایت کر دی بھئی، بڑا عرصہ گزر گیا، بعد میں ایک مرتبہ امام محمد رحمہ اللہ کے سامنے یہ مسئلہ ذکر ہوا، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے روایت کی تھی کہ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی، جو متن میں ابھی ہم نے پڑھی بھئی، جو متن یہ آپ نے روایت کی تھی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی، میں نے یہ نہیں روایت کی، میں نے یہ روایت کی تھی امام صاحب سے کہ بلڈنگ گرائے اکھاڑے گا، لے جائے گا اور اس گھر کو کیا کیا جائے گا؟ واپس کیا جائے گا. میں نے یہ روایت کی تھی کہ گھر گرائے گا، قیمت لازم ہونے کی روایت نہیں کی تھی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے یہ روایت کی تھی اسی طرح کہ اس کی قیمت اس پر لازم ہو گئی اور بائے کا حق اس گھر سے اب کیا ہو چکا ہے؟ منقطع ہو چکا ہے، اب اس گھر کو واپس نہیں کر سکتا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں میں نے شاید یہ روایت کی یا یہ روایت پہلے، سمجھ میں آیا؟ تو شک میں پڑ گئے. جو تو یہ جو امام صاحب کا مذہب ہے، یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ اور بعد میں ان کو کیا ہوا اپنے روایت میں؟ شک ہوا. لیکن امام محمد رحم اللہ جنہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ میں نے آپ سے سنا ہے پہلے کہ قیمت لازم ہو جائے گی، انہوں نے اپنے قول سے رجوع نہیں کیا، انہوں نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے یہ روایت کی تھی، اب آپ بھول گئے ہیں بھائی. دیکھا بھائی، یہ جبال العلوم ہیں مولانا، لیکن پتہ چلتا ہے ان چیزیں، خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے بھائی. اتنا زبردست حافظہ تھا ان لوگوں کا کہ ایک دفعہ جو بات سن لیتے تھے وہ کبھی بھولتی نہیں تھی بھائی. لیکن بہرحال کبھی اللہ پھر بھلا بھی دیتے ہیں، اب روایت بھی کیا ان سے اور پھر بھول گئے بالکل کہ میں نے روایت کی ہے یہ بھائی. اچھا دیکھیے بھائی، ولو بنا فی دارن شراہا، دارن نکرہ ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فیل. اگر کسی نے تعمیر کی ایسے گھر کے اندر شراہا جس کو اس نے خریدا تھا شران فاسدن شرائے فاسد کے ساتھ لازمہ قیمتہا تو اس مشتری پر کیا لازم ہو جائے گی اس گھر کی قیمت بھئی وشک ابو یوسف رحمہ اللہ فیہا اور شک کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس روایت کے اندر ھذا عند ابی حنیفہ یہ تو متن میں بیان ہوا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وعندہما ینقض البناء اور صاحبین کے نزدیک بنا وہ جو تعمیر ہے اس کو کیا کیا جائے گا عمارت کو اکھاڑا جائے گا گرایا جائے گا وہذہ المسئلۃ من المسائل التي انکر ابو یوسف رحمہ اللہ روایتہا عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن کا انکار کیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کس چیز کا انکار روایتہا اس کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کا اس مسئلے کے روایت کرنے کا انکار کیا ہے بھئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اس لئے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے فرمایا مَا رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ میں نے آپ کے لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت نہیں کی یہ روایت نہیں کی کہ اَنَّهُ يَأْخُذُهَا بِقِيمَتِهَا کہ وہ مشتری اس گھر کو لے لے گا بِقِيمَتِهَا اس قیمت کے بدلے بَلْ رَوَيْتُ بلکہ میں نے تو یہ روایت کی تھی اَنَّهُ يَنْقُذُ الْبِنَاءَ وہ کیا کرے گا کہ وہ اس گھر کو توڑ دے گا بھئی گھر کو توڑے گا بھئی ہوا و زمین واپس کرے گا وہ گھر واپس کرے گا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ رحمہ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بَلْ رَوَيْتَ الْأَخْذَ بِالْقِيمَتِ بلکہ آپ نے تو اس قیمت کے بدلے لینے کی روایت کی تھی بھئی کہ قیمت کے بدلے مشتری کیا کرے گا اس گھر کو لیکن نسیتا لیکن آپ بھول گئے ہیں فَشَكَّ أَبُو يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي رِوَایَتِهِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اپنی روایت جو کی تھی اس میں شک کیا شک میں پڑ گئے اس میں بھئی تو فَشَكَّ أَبُو يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي رِوَایَتِهِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ شک میں پڑ گئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اپنی روایت کے اندر وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَرْجِعَنْ ذَلِكَ اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس سے رجوع نہیں فرمایا وَحَمَلَهُ عَلَى نِسْيَانِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور اس کو محمول کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نسیان پر ان کی بھول پر کہ وہ بھول گئے فَإِنَّهُ ذَكَرَ کیوں بھئی رجوع نہیں فرمایا اس کا پتہ اس آگے آنے والے مسئلے سے چلتا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر آگے آنے والا مسئلہ ذکر کیا ہے اس مسئلے سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر انہوں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو کس پر محمول کیا نسیان پر ہی محمول کیا اور اپنے قول سے رجوع نہیں کیا جو آگے آنے والا مسئلہ فَإِنَّهُ دِ صورت مسئلہ یہ بھئی یاد رکھو جب کوئی شخص اپنی زمین بیچتا ہے تو اس زمین کے شریک یا اس کے پڑوسی کو شریعت نے شفا کا حق دیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے مشتری کو اتنی ہی قیمت دے کر زبردستی کیا کر سکتا ہے اس سے وہ زمین لے سکتا ہے اس کو شفا کہتے ہیں لیکن یاد رکھئے شفا تب واجب ہوتا ہے تب ثابت ہوتا ہے جب بائے کا حق زمین سے منقطع ہو جائے بھئی اس سے پہلے نہیں ہوتا بھئی اب مثلا بھئی ایک بائے ہے اس کا ارادہ بنا اپنی زمین بیچنے کا تو آپ کیا کہیں گے جیسے اس کا ارادہ بنا شفیع کو شفے کا حق ملے گا نہیں ارادے سے نہیں جب باقاعدہ بیع ہو جائے اور جب بیع ہو گئی تو اب مالک کون بن گیا بھئی مشتری اب بائے کا حق منقطع ہوا تو اب کس کا حق مل جاتا ہے شفیع کو شفے کا حق مل جاتا ہے تو یہاں پر ایک شخص نے اپنی زمین بیچی بیع فاسد کے ساتھ اور بیع فاسد کے اندر بائے کا حق منقطع نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے واجب رد ہوتی ہے اس کا رد کرنا واجب ہوتا تو اب ایک شخص نے اپنی زمین بیچی بیع فاسد کے ساتھ کوئی ایسی شرط وغیرہ لگا دی جس سے بیع فاسد ہو گئی اب بائے کا حق منقطع نہیں ہوا چونکہ ابھی تک اس لیے شفیع کو شفے کا حق نہیں ہے شفے کا حق نہیں ہے اب اس گھر یہ جو زمین خریدی اس کے اندر مشتری تعمیر کر لیتا ہے، جب مشتری تعمیر کر لے آپ نے ضابطہ بھی پڑھ لیا وہ زمین واپس ہوگی، اب واپس متن میں کیا پڑھا بھائی لازمہ ہو قیمت ہو، اس پر اس کی کیا لازم ہو جائے گی، معلوم ہوا واپس نہیں کہا، معلوم ہوا بائے کا حق منقطع ہو گیا، اور جب بائے کا حق منقطع ہو تو کس چیز کا حق مل جاتا ہے، شفے کا حق مل جاتا ہے۔ تو امام محمد رحم اللہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جب مشتری زمین کے اندر تعمیر کر لے تو شفیع کو کس چیز کا حق حاصل ہو جاتا ہے، شفے کا، معلوم ہوا ان کے نزدیک یہ مسئلہ ابھی بھی اسی طرح ہے، اپنے مسئلے سے انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ کس کے بھول قرار دے رہے ہیں، کس کے قول کو، امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کو ابھی بھی بھول پر محمول کر رہے ہیں، اور پہلی روایت جو انہوں نے سنی تھی اسی پر قائم ہے اور اسی کے مطابق شفیع شفا کر سکتا ہے، ورنہ تو شفا اگر اس کے وہ اپنے عمارت ابھی بھی گھر وہ زمین واجب الرد ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا، وہ اکھاڑے گا اپنی، گرائے گا اپنی عمارت اور اس کو واپس کرے گا، تو پھر تو شفا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن امام محمد رحم اللہ شفا ذکر کر رہے ہیں، شفا کر سکتا ہے، اور کس کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک، معلوم ہوا کہ انہوں نے جو روایت پہلے انہوں نے سنی تھی امام ابو یوسف رحم اللہ سے اسے رجوع نہیں کیا بھائی۔ تو امام محمد رحم اللہ لم یرجع عن ذلك، انہوں نے اسے رجوع نہیں کیا، وحمله على نسيان ابو یوسف رحم اللہ، اور اس کو محمول کیا امام ابو یوسف رحم اللہ کے نسیان پر، فانه فتعلیلی علت بیان کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے فی کتاب الشفا، کتاب الشفا کے اندر، ان المشتری شراء فاسدا، کہ خریدنے والا کس کے ساتھ، شراء فاسد کے ساتھ خریدنے والا، اذا بنا فیہا، جب وہ تعمیر کر لے اس گھر کے اندر، فلشفیع شفعۃ عند ابی حنیفہ رحم اللہ، تو شفیع کو کس چیز کا حق ملے گا، شفے کا ملے گا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بائے کا حق منقطع ہو جائے، وعندہما لا شفعۃ لہ، اور صاحبین کے نزدیک شفیع کو شفے کا حق نہیں ہے، فہذا یدل علی انقطاع حق البائع ببناء المشتری عند ابی حنیفۃ رحم اللہ، تو یہ مسئلہ، یہ جو انہوں نے بحث ذکر کی، یہ دلالت کرتی ہے علی انقطاع حق البائع، کہ بائے کا حق منقطع ہو چکا ہے، ببناء المشتری، بوجہ مشتری کی تعمیر کے، بھائی مشتری کی تعمیر کی وجہ سے، عند ابی حنیفہ رحم اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک، خلافا لہما، بخلاف صاحبین کے۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی۔ وکرہ النجش، نجش الصید بسکون الجیم اسارته، والنجش یا نجش جاء بفتح الجیم وسکونه، وهو ان يستام سلعة لا يريد شراءها باكثر من قيمتها ليري الاخر فيقع فيه۔ جی، اب یہاں سے کچھ مکروہ بیوع ذکر کرنا چاہتے ہیں بھائی۔ مکروہ بھائی، ابھی تک آپ جو پڑھ رہے تھے، پہلے آپ نے بیع صحیح پڑھی، اس کے بعد پھر انہوں نے بیع فاسد ذکر کی جو شرعاً جائز نہیں، اب بیع مکروہ بھائی، فرق کیا ہے بیع فاسد اور بیع مکروہ میں؟ فرق یہ ہے کہ بیع فاسد کے اندر جو خرابی ہوتی ہے وہ عقد کے اندر ہوتی ہے، بیع فاسد میں جو خرابی ہوتی ہے وہ عقد کے اندر ہوتی ہے، جبکہ بیع مکروہ کے اندر خرابی عقد میں نہیں ہوتی بلکہ عقد کے ساتھ مل جاتی ہے، عقد کے ساتھ آ جاتی ہے، کوئی خرابی اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ تو حکم اس کا بیع صحیح کا ہے، البتہ گناہگار ہوتا ہے عقد کرنے والا، البتہ گناہگار ہوتا ہے عقد کرنے والا۔ تو بے فاسد وہ تھی جس کی ذات میں کیا آ جائے، کوئی خرابی آ جائے، اس کے وصف میں کیا آ جائے، خرابی آ جائے. جبکہ بیع مکروہ یہ ہے کہ اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں، کسی امر خارجی کی وجہ سے وہ ممنوع ہو بھائی، کسی امر خارجی کی وجہ سے بھائی. اور یاد رکھیے فقہ کی کتابوں میں کراہت کا لفظ مطلق آئے تو مراد کراہت تحریمی ہوتی ہے. ایک کراہت تنزیہی ہے وہ حلال کے قریب ہے، اور ایک کراہت تحریمی ہے وہ حرام کے قریب ہے بھائی، حرام کے قریب. تو بیع فاسد تو شرعاً ہوتی نہیں تھی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، شرعاً جائز ہی، ہاں اس کو شرعاً ناجائز کہیں گے، جو بھی بیع فاسد ہو کہیں گے شرعاً جائز نہیں بھائی، ہاں واجب کرنا اس میں رد کرنا چیز کا ضروری ہوتا ہے، جبکہ یہ کراہت تحریمی ہے. بے ہو گئی لیکن کراہت آ گئی اس کے اندر بھائی، سمجھ میں آیا، بے منعقد ہو صحیح ہو گئی، کراہت البتہ آ گئی. تو بیع فاسد میں آپ نے پڑھا تھا قبل القبض، قبل القبض مشتری مبیع کا مالک نہیں بنتا بھائی. بیع فاسد، بیع صحیح کے اندر تو جیسے ہی عقد ہوتا ہے مشتری مبیع کا کیا بن جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے، جبکہ بیع فاسد کے اندر جب تک بائے کی اجازت سے صراحتن یا دلالتن اس کی اجازت جب تک نہ ہو اور قبضہ نہ کرے اس وقت تک مالک نہیں بنتا بھائی، مالک نہیں بنتا. جبکہ بے مکروہ کے اندر بھی بھائی عقد ہوتے ہی مالک بن جاتا ہے، البتہ اس میں کراہت تحریمی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وکوریہ النجش، نجش مکروہ ہے بھائی. اب اس کا لغوی معنی بتلا رہے ہیں بھائی، نجش الصید بسکون الجیم، نجش الصید کا معنی سکون جیم کے ساتھ اس کا معنی ہے اسارتہ، ای اسارت الصید، شکار کو مشتعل کرنا، اس کو ابھارنا، برنگیختہ کرنا بھائی. جو شکار کھیلنے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا طریقہ بھائی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ شکار تو اپنے مسکن میں چھپا ہوا ہے نکلتا نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ شور وغیرہ مچاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، فائر وغیرہ کچھ کیے، وہ برنگیختہ ہوا اور نکل آیا اپنے مسکن سے اور پھر اس کو کیا کر لیتے ہیں، شکار کر لیتے ہیں بھائی. تو شکار کو ڈرایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مسکن سے نکلتا ہے، اور جب مسکن سے نکلتا ہے تو اس کو کیا کر لیا جاتا ہے، شکار کر لیا جاتا ہے. تو یہ جو برنگیختہ کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، نجش الصید. اچھا والنجش جاء بفتح الجیم والسکون، اور یہ لفظ جیم کے فتح اور سکون کے ساتھ بھی آیا ہے. وہوا، اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، وہوا ان یستام سلعتن، کے نرخ لگا، نرخ کرے کسی ایسے سامان کا، سلع نکرہ ہے اس کے بعد فعل آ رہا ہے، کہ نرخ لگائے بھاؤ کرے یستام کا کیا معنی بھائی، یستامو بھاؤ تاؤ کرنا، نرخ طے کرنا، قیمت طے کرنا، بھاؤ تاؤ کریں کسی ایسے سامان کا، لا یرید شراءہ، جس کے خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، بی اکثر من قیمتہ، بھاؤ تاؤ کرے بی اکثر من قیمتہ، اس کی قیمت سے زیادہ پر، لیوری الآخرہ، تاکہ دوسرے کو دکھائے، فیقع فیہ، تو وہ اس میں پڑ جائے، واقع ہو جائے. بھائی نجش اس کو کہتے ہیں کہ بائے ایک وہ شخص کو ایک چیز بیچنا چاہتا ہے، وہ اپنے ایک دوست کو پہلے سے تیار کرتا ہے، جب کوئی خریدار آئے تو تم نے بے کے بیچ میں آنا ہے اور تاکہ قیمت بڑھ جائے بھائی، کیا ہو جائے، یہ چیز میری مہنگی بک جائے. اب ایک شخص کے ساتھ بھاوتا ہو رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے، یہ اس کا ساتھی بیچ میں آ گیا بھائی، وہ کہے گا اس نے، وہ خریدار کتنا کہہ رہا ہے بھائی، 50-60 کہہ رہا ہے، 50 میں میں خریدوں گا. وہ آیا، وہ آ کے کہتا ہے، اوہو یہ چیز کس کی، تو بڑی زبردست چیز ہے بھائی، میرے سے 70 لے لو لیکن مجھے دے دو بھائی، سمجھ میں آیا. تو وہ خریدنے والا کہے گا، اوہو یہ تو واقعی معلوم ہو کوئی خاص چیز ہے بھائی، چلو بھائی 75 لے لو لیکن دینی مجھے ہی ہے بھائی، اس کو نہیں دینی. تو دیکھا، وہ دوسرے کا خریدنے کا ارادہ نہیں تھا، صرف اس کو برنگیختہ کر رہا ہے، ابھار رہا ہے تاکہ چیز کیا ہو، مہنگی بک جائے اور اس میں وہ واقع ہو جائے بھائی، چھوڑ کے نہ چلا جائے، لے بھی اور مہنگی بھی. تو دیکھا دونوں معنی میں مناسبت آ گئی، اس کا معنی بھی برنگیختہ کرنا تھا، یہاں بھی برنگیختہ کرنے کا معنی پایا گیا. وہ ہوا، دیکھا آپ پھر غور سے سنو بھائی، وہ ہوا یستعمصلعتن، کہ وہ بھاوتاؤ کرتا کرنا ہے ایسے سامان کا جسے خریدنے کا ارادہ نہیں کیا، اور بھاوتاؤ کرتا ہے بی اکثر من قیمتہا، اس کی قیمت سے زیادہ پر، لیوری الآخرہ، تاکہ دوسرے کو دکھائے، فیقع فیہ، تو وہ اس میں واقع ہو جائے. تو اس سے منع آیا ہے حدیث کے اندر بھائی، حدیث میں منع آیا، تو یہ مکروہ ہے، ہو جائے گی مولانا لیکن مکروہ ہے کراہت تحریمی کے ساتھ. والصوم علی صوم غیرہ، اور بھاؤ کرنا علی صوم غیرہ، غیر کے بھاؤ پر بھائی، اذا رضیا بثمن، جبکہ دونوں راضی ہو چکے ہوں سمن پر بھائی. بھائی اس سے بھی من آیا حدیث میں کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بھاوتاؤ پر بھاوتاؤ نہ کرے. بھائی صورت یہ بھائی، آپ ایک چیز لینے گئے کسی شخص کے پاس اور اس کے ساتھ قیمت طے کر رہے ہیں، اب قیمت طے ہو گئی، اس نے کہا مثلا، اس نے کہا میں 1100 کی دوں گا، آپ نے کہا نہیں میں 1000 کی لوں گا، 1000 روپے دوں گا. اس نے کہا چلو بھائی نہ 1100 نہ 1000، یوں کرو 1050 میں لے جاؤ، 1050 میں لے جاؤ، آپ بھی راضی ہو گئے. اب صرف عقد باقی ہے، عقد کرنا، عقد کے عقد رہ گیا، قیمت پر کیا ہو چکے ہیں دونوں راضی ہو چکے ہیں. مثلا وہ آپ کو چیز دے گا، آپ اس کو پیسے دیں گے، بیع تعاتی ہو جائے گی، تو صرف عقد رہ گیا، یا قول کے ذریعے ایجاب و قبول کر لیں گے. تو قیمت پر راضی ہو چکے ہیں، صرف عقد باقی ہے. اس دوران ایک آپ کا ساتھی آتا ہے اور کہتا ہے یہ لاؤ بھائی یہ چیز، اسے 1050 میں دے رہے ہو، لاؤ بھائی 1100 مجھ سے لے لو، مجھے دے دو میرے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ تو اب اس نے بھاوتاؤ شروع کر دیا حالانکہ آپ اس پر راضی ہو چکے ہیں، اب صرف عقد باقی ہے، لینے والا ہے. اس سے حدیث میں من آیا، کیونکہ اس سے کیا ہوگی، دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں وحشت اور نفرت پیدا ہوگی اور اسے ضرر اس پر آئے. کرہ الصوم علی صوم غیرہ، اور مکروہ ہے بھاؤ کرنا غیر کے بھاؤ پر، اذا رضیا بثمن، جبکہ وہ دونوں معاقد کرنے والے کس پر راضی ہو چکے ہوں. ہاں اگر ابھی راضی نہیں ہوئے، صرف بات چل رہی ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ بھی لے سکتے ہیں بھائی. جی وتلقی الجلبی، ای کرہ تلقی الجلبی المضر باہل البلدی، المضر، یہ مرفوع پڑھو بھائی، یہ صفت ہے تلقی کی، تلقی. اچھا بھائی یہ توجہ سے سن لو بھائی، تلقی الجلب، تلقی کا معنی ہے ملاقات کرنا، ملاقات کرنا، اور جلب، جلب یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے کھینچنا، کھینچنا. جلب کا کیا معنی ہے؟ کھینچنا. اور یہ مصدر ہے، اور مصدر آپ نے پڑھا ہے کبھی فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس، کبھی اس میں فاعل کے معنی میں، کبھی اس میں مفعول کے. تو اس میں فاعل بھی بنا سکتے ہیں، جلب بمانے جالب کے بھائی، جالبہ، قافلہ مراد ہے، قافلہ، جالبہ، قافلے کو جالبہ کہا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ سامان ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کھینچ کھینچ کر لاتا ہے بھائی. تو جلب کس معنی میں ہوا بھائی؟ جالبہ، قافلہ بھائی. تلقی الجلب کا کیا معنی ہوا؟ قافلے سے ملاقات، قافلے والوں سے ملاقات، یہ مکروہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تلقی الجلب. یا مولانا جلب بمانے مجلوب، مفعول کے معنی میں کر لیں، ای تلقی المجلوبی. مجلوب وہ مبیعات مراد ہیں بھائی، وہ سامان مراد ہیں بھائی جو قافلے والے لے کر، جالبہ وہ کھینچ کر لانے والے، مجلوب جسے کھینچ کر لایا گیا، وہ سامان وغیرہ جو غلہ لے کر آئے ہیں. اور اس صورت میں مضاف محذوف ہوگا ای تلقی اصحاب الجلبیبی، تو پورا یوں بن گیا تلقی اصحاب المجلوبات بھئی، وہ کھینچ کر لانے والی چیزوں کے اصحاب جو مالک ہیں بھئی، یا اہل جلب بھئی، ان سے ملاقات مکروہ ہے بھئی بھئی بھئی. یہ حدیث میں منع آیا، حضور نے منع فرمایا تلقی الجلب سے بھئی، لیکن مطلقاً ملاقات نہیں مراد، کوئی کہ صورت یہ قافلے والے سامان لے کر آ رہے ہیں شہر کی طرف، شہر سے باہر نکل کر کوئی ان سے ملاقات کرتا ہے، یہ ہے تلقی الجلب بھئی. یہ کیا ہے تلقی، لیکن یہ مطلق ملاقات نہیں مراد، بلکہ چیز خریدنے کے لیے باہر جا کر ان سے ملنا اور چیز خریدنا بھئی، یہ مکروہ ہے بھئی. یہ کیا ہے بھئی، دیکھو قافلے والے سامان لے کر آ رہے ہیں شہر کے اندر، اور شہر کے اندر قحط والی صورت ہے، لوگوں کو غلے کی یا اس چیز کی سخت ضرورت ہے، ملتی نہیں ہے. اب قافلے والے آئیں گے اور شہر کے اندر چیز بیچیں گے تو لوگوں کو چیز مل جائے گی اور سستی مل جائے گی بھئی، قافلے والوں کو تو نہیں پتا شہر والوں کو اتنی ضرورت ہے. اب ایک تاجر ہے، اس کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں قافلہ پہنچنے والا ہے شہر کے قریب، وہ یہ سامان لے کر آ رہا ہے جس کی شہر میں ضرورت ہے، وہ جاتا ہے شہر سے باہر ہی قافلے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کو ان سے وہ سامان خرید لیتا ہے. کیا کرتا ہے، چاہے وہ شہر کا نرخ ان کو بتلائے یا غلط نرخ بتلائے، بھئی دو صورتیں آ گئیں اس میں. کبھی وہ کیا کرے گا، شہر کا نرخ بتلا دے گا، شہر میں اتنے کی مل رہی ہے بھئی تم مجھے بھی اتنے کی دے دو، میں تم سے سارا مال لیتا ہوں، یا غلط بتلا دے گا. غلط بتلاتا ہے پھر تو دھوکا ہوا، بالکل ہی غلط ہے. اگر صحیح بھی بتلا دے نرخ، پھر بھی مولانا یہ مکروہ ہے بھئی، اس لیے کہ شہر والوں کو اس کی وجہ سے کیا ہوگی، تکلیف ہوگی، یہ اس نرخ پر خرید لائے گا اور اپنی مرضی سے چونکہ چیز مہنگی بک رہی ہے، قحط کی صورت ہے، مہنگی بیچے گا بھئی، تو شہر والوں کو کیا ہوئی اس کی وجہ سے، تکلیف. ہاں اگر تکلیف نہیں ہے پھر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی حرج نہیں، پھر ہاں البتہ پھر مکروہ تنزیہ ہی رہے گا بھئی، جب دھوکہ نہیں دیتا، نرخ بتلا کر لاتا ہے اور شہر والوں کو کوئی نقصان بھی نہیں، تو پھر صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی. وَتَلَقِّ الْجَلَبِ الْمُضِرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ، اور مکروہ ہے ایسی تلقی الجلب، وہ تلقی الجلب جو مضر ہو، نقصان دینے والی ہو، بھی اہل البلد شہر والوں کو. الجلب المجلوب، جلب کس معنی میں ہے، مجلوب کے معنی میں، انہوں نے ایک معنی بتلایا، میں نے بتلایا تھا فاعل کے معنی میں بھی کر سکتے ہو، جلب بمعنی مجلوب کے ہے. فَإِنَّ الْمَجْلُوبَ اِذَا قَرُبَ مِنَ الْبَلَدِ، اس لیے کہ وہ مجلوب چیز جو کھینچ کر لائی گئی ہے، یعنی وہ سامان وغیرہ، اِذَا قَرُبَ مِنَ الْبَلَدِ، جب وہ شہر کے قریب پہنچ جائے، تعلق بھی حق العامت، تو عام لوگوں کا حق اس سے متعلق ہو جایا کرتا ہے. فَيَقْرَهُ أَن يَسْتَقْبِلَ الْبَعْضُ وَيَشْتَرِيهِ، تو مکروہ ہے کہ بعض اس کے کیا کریں، استقبال کریں اور اس آگے نکل کر، وَيَشْتَرِيهِ، اور اس کو خرید لیں. وَيَمْنَعُ الْعَامَّةَ عَن شِرَائِهِ، اور عام لوگوں کو اس کی خرید سے منع کر دیں، خود ہی جا کر پہلے خرید لیا، عام لوگ اس کو نہ خرید سکے. وَهَذَا إِنَّمَا يَكْرَهُ إِذَا كَانَ مُضِرًّا بِأَهْلِ الْبَلَدِ، اور یہ اس وقت مکروہ ہے جب یہ مضر ہو شہر والوں کے لیے، تکلیف دینے والا، نقصان دینے والا ہو. جی وَقَدْ سَمِعْتُ أَبْيَاتًا لَطِيفَةً، اور میں نے کچھ لطیف اشعار سنے ہیں، لمولانا برہان الاسلام رحمہ اللہ تعالی، کس کے ہیں وہ، مولانا برہان الاسلام کے ہیں، علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کچھ لطیف اشعار سنے مولانا برہان الاسلام رحمہ اللہ کے. فَكَتَبْتُهَا اِحْمَاظًا، احماز کا معنی ہوتا ہے کلام میں ملاحت پیدا کرنا بھئی، لطافت پیدا کرنا، نمکینی پیدا کرنا بھئی. فَكَتَبْتُهَا اِحْمَازًا، تو میں نے ان کو درج کیا ہے، اِحْمَازًا بطور دلچسپی کے بھئی، بطور دلچسپی کے میں نے، تو یہ کچھ اشعار آئے تھے، اس میں تلقی الجلب کا ذکر آ رہا تھا، اس لئے انہوں نے دلچسپی کے طور پر یہ اشعار لکھ دیئے. جی کیا اشعار ہے بھئی، ابو بکرن الولد المنتخب، اراد الخروج لامر عجب، فقد قال انی عزمت الخروج لِكُفْتَارَةٍ هِيَ لِأُمُّ أَبْ، فَقُلْتُ أَلَمْ تَسْمَعَنْ يَا بُنَيَّ بِنَهْيٍ أَتَعَنْ تَلَقِّ الْجَلَبْ. اچھا بھائی شاعر کہتے ہیں بھائی ابو بکر الولد المنتخب، ابو بکر جو میرا منتخب بیٹا ہے، چنا ہوا پسندیدہ بیٹا ہے، اراد الخروج لامر عجب، اس نے ارادہ کیا نکلنے کا بھائی، شہر سے نکلنے کا، لامر عجب ایک عجیب کام کے لیے بھائی، فقد قالت پس اس نے کہا تھا کہ انی عزمت الخروج، میں نے نکلنے کا پکا ارادہ کیا ہے، لکفتارتن ایک مادہ بجو کے لیے، کفتارہ کسے کہتے ہیں، مادہ بجو بھائی. اچھا بھائی وہ کون ہے مادہ بجو؟ کہتے ہیں ہی علی ام، اب یہ جو میرے باپ کی ماں ہے یعنی میری دادی ہے، کون ہے؟ دادی ہے بھائی، دادی سے کوئی تنگ ہو گیا کچھ، بس اس کو کفتارہ کہا بھائی، مادہ بجو. اچھا تو دیکھا تو باپ کے ساتھ پتا چل گیا بھائی، تو باپ کی ماں کو اس نے کیا کہہ دیا. ہاں اچھا فقلتو، تو اب اس نے چونکہ ایسی بات کی تھی تو اب باپ بھی اس پہ اعتراض کرتا ہے. فقلتو کہتے ہیں میں نے کہا، الم تسمعن یا بنیا، کیا تو نے سنا نہیں اے میرے پیارے بیٹے، بنہین اس نہیں کے بارے میں، اتا عن تلق الجلب، جو کس کے بارے میں آئی ہے، تلق الجلب، حضور نے کس سے منع فرمایا، تلق الجلب، اور تلق الجلب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، شہر سے نکلنا ہوتا ہے اور ملاقات کرنی ہوتی ہے، یہاں بھی تو شہر سے نکل رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، تو تمہارا یہ فعل بھی کیا ہوا، تلق الجلب والا فعل کر رہے ہو. تو انہوں نے بیٹے نے اس پہ اعتراض کیا تھا، باپ نے سر اعتراض کر دیا. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ویسے ہی بھائی بطور مزاق کے، دلچسپی کے طور پہ شعر ذکر کر دیا، تلقی الجلب کا ذکر آ رہا تھا اس میں، سمجھ میں آیا؟ تو دادی کو شہر بھائی، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، تلقی الجلب میں تاجر شہر سے نکلتا ہے اور کیا کرتا ہے، قافلے سے ملاقات کرتا ہے، یہ بھی کیا کر رہا ہے، اپنی دادی کو لینے جا رہا ہے، شہر سے نکل رہا ہے اور اس سے ملاقات کر رہا ہے. وَبَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ طَمَعًا فِي الثَّمَنِ الْغَالِ، طَمَعًا میم کے فتحے کے ساتھ ہے بھائی. اور بیع الحاضر، حاضر کہتے ہیں شہری کو، اور بادی یہ دیہاتی کو بھائی عربی میں کہتے ہیں حاضر. طَمَعًا فِي الثَّمَنِ الْغَالِ، لالچ کرتے ہوئے مہنگی قیمت کے اندر، غالی مہنگی بھائی گرام، زمان القحطی، کس زمانے میں، قحط کے زمانے میں بھائی، قحط کے زمانے بھائی. بیع الحاضر للبادی، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں بھائی، ایک معنی یہ، دیکھو دیہات سے لوگ سامان لاتے ہیں شہر کے اندر بیچتے ہیں بھائی، اب دیہاتی جب شہر کے اندر سامان لاتا ہے تو اس بیچارے کا کوئی ٹھکانہ وغیرہ تو ہوتا نہیں عموماً، لہذا وہ جلد سے جلد سامان بیچ کر واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، تو لہذا جب وہ جلد سے جلد بیچنا چاہے گا تو اونے پونے داموں جس طرح ہو سامان نکل جائے، کچھ نفے کے ساتھ بیچ کر چلا جائے گا. لیکن اس کا کوئی دوست شہری ہے، وہ اس کو کہتا ہے یہ سامان لے کر آیا شہر میں، وہ شہری نے اس کو کہا بھئی تم نہ بیچو، یہ جلدی سامان نہ بیچو، میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے آہستہ آہستہ مہنگا بیچوں گا بھئی. تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے کیا کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو کیا ہوگا بھئی، نقصان ہوگا، خصوصاً جب قحط کی صورت ہو گئی، ورنہ کوئی حرج نہیں، اگر قحط یا تکلیف والی صورت نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. دیہاتی آتا وہ تو سستے داموں بیچ کر چلا جاتا، اب یہ کیا کرے گا، لوگوں پر مہنگی بیچے گا بھائی. تو اب ایمانہ کیا ہوا، بیع الحاضری للبادی، شہری کا بیچنا دیہاتی کے لیے، شہری صرف کیا کر رہا ہے، اس کے مال کو بیچ رہا ہے، تو شہری کا بیچنا دیہاتی کے لیے بھائی، یہ ترجمہ ہوا. دوسرا معنی اس کا یہ کہ بیع الحاضر للبادی، شہری کا دیہاتی پر بیچنا بھائی، بھائی شہر کے اندر ایک چیز کی ضرورت ہے اور حاجت ہے بھائی، اور وہ شہری کیا کرتا ہے، شہر میں بھی ایک چیز مہنگے داموں بک رہی ہے، جب شہر میں مہنگے داموں بک رہی ہے تو دیہات میں تو وہ بطریق اولا کیا ہوگی، مہنگے داموں، تو وہ شہر میں نہیں بیچتا اور مہنگا بیچنے کے لیے دیہات میں لے جا کر دیہات والوں پر بیچتا ہے، تو اس سے تو اور زیادہ شہر والوں کو کیا ہوگا نقصان، اور چیز باہر جا رہی ہے چیز، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو اس صورت میں حاضر ہوا بائع اور بادی کون ہوا، مشتری، تو شہری کا دیہاتی پر بیچنا، جبکہ گزشتہ صورت میں ایسا وہ اس کے لیے بیچ رہا تھا۔ وبيع الحاضر للبادي، اور شہری کا بیچنا دیہاتی کے لیے، طمعا في الثمن الغالي، حرص کرتے ہوئے مہنگی سمن کے اندر، زمان القحط، قحط کے زمانے میں، صورت صورت اس کی یہ، ان البادی يجلب الطعام الى البلدی، کہ دیہاتی جو ہے وہ کھینچ لاتا ہے غلے کو، الى البلدی شہر کی طرف، بھائی، فَيَطْرَحُهُ عَلَى رَجُلٍ يَسْكُنُ الْبَلَدَ، تو اس کو ڈال دیتا ہے ایسے شخص پر جو شہر میں رہتا ہے، لِيَبِيعَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ بِثَمَنٍ غَالٍ، تاکہ وہ بیچے اس کو شہر والوں پر مہنگی قیمت کے ساتھ، بھائی، فَهَذَا يَكْرَهُ فِي أَيَّامِ الْعُسْرَةِ، تو یہ مکروہ ہے تنگی کے ایام میں۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، دیہاتی لاتا ہے غلہ لاتا ہے شہر میں، اور پھر خود نہیں فروخت کرتا، کس کے حوالے کر دیتا ہے، شہری آدمی کے حوالے کرتا ہے، اس پر ڈال دیتا ہے کہ تم بیچو، تو وہ اس کو مہنگی قیمت کے ساتھ بیچتا ہے۔ وَالْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمْعَةِ، اور اسی طرح مکروہ ہے بے کرنا جمعے کی اذان کے وقت، اس لیے کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، تو سعی کرو ذکر اللہ کی طرف، نماز کی طرف، اور بیع چھوڑ دو، بھائی۔ تو اس بیع سے چونکہ خلل آتا ہے، کس میں، سعی الى الجمعہ میں، لہذا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو جس میں خلل نہ آئے، پھر مکروہ نہیں، بھائی۔ کیسے، مثلا دو آدمی گاڑی میں آ رہے ہیں، بس میں آ رہے ہیں، یہ کسی سواری پر آ رہے ہیں اکٹھے، اور اب سعی الى الجمعہ بھی ہو رہی ہے، اور چلتے چلتے وہ کیا کر لیتے ہیں، بیع کر لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ وتفريق صغير عن ذي رحم محرم منه بلا حق مستحق، یاد رکھو شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے ایسے افعال سے جو جس سے کسی کو بھی کسی لحاظ سے بھی نقصان، تکلیف، ضرر پہنچے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس دو چھوٹے بچے غلام ہیں جو آپس میں بھائی ہیں، تو شریعت نے منع کیا کہ ان میں سے ایک کو نہ بیچو، بیچنا ہو تو دونوں کو اکٹھا بیچو، یا اکٹھا رکھو یا اکٹھا بیچو، اس لیے کہ بچے ایک دوسرے سے کیا حاصل کرتے ہیں، بھائی، انس حاصل کرتے ہیں۔ یا مولانا ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، دونوں آپس میں بھائی ہیں، تو اس صورت میں بھی ان میں جدائی ڈالنا، اس سے منع کیا گیا ہے جدائی ڈالنے سے۔ یا آپ کی ایک باندی ہے اور اس کا ایک بچہ ہے، بہت بھی کیا ہے، آپ کا غلام ہے، تو آپ صرف باندی کو بیچیں یا صرف بچے کو بیچیں، یہ اس سے کیا ہوگا، اس سے منع کیا گیا۔ جی، باندی ہے اور اس کا بچہ بھی آپ کا غلام ہے، باندی بھی غلام ہے، بھائی، ام ولد کی بات نہیں کر رہا، بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو باندی بھی ہے آپ کے پاس اور اس کا بچہ بھی غلام ہے، اب آپ صرف بچے کو بیچتے ہیں، باندی کو رکھ لیتے ہیں، یا باندی کو بیچتے ہیں، بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے ان میں تفریق کر دی، اور اس سے کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے مولانا۔ دیکھیے بھائی، وتفریق صغیر عن ذی رحم، اور جدائی کروانا کسی چھوٹے بچے کی، عن ذی رحم، کس سے جدائی کروانا، بھائی، ذو رحم، بھائی، قریبی رشتہ دار ہو، محرم، اور کیا ہو، ایسا قریبی رشتہ دار جو محرم ہے، اس سے جدائی کروانا۔ وَتَفْرِيقُ صَغِيرٍ عَنْ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، اور تفریق کروانا کسی چھوٹے بچے کی، عَنْ ذِي رَحْمٍ کس سے؟ ایسے قریبی رشتہ دار سے، محرم من ہو جو اس کا محرم ہو، جو اس کا محرم ہو، یہ مولانا مکروہ ہے بھئی، مکروہ ہے بھئی. بلا حق مستحق بھئی، بغیر کسی ایسے حق کے جس کا استحقاق نکلا ہو بھئی، بغیر کسی، ہاں اگر کوئی ایسا حق نکلا ہے جس کا استحقاق ہو تو پھر بھئی جدائی کروائی جا سکتی ہے. آگے خود ذکر کریں گے بھئی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر غلام کیا کر لے، کوئی جنایت کر لے، تو پھر آقا کو ذمہ ہوتی ہے اس جنایت کو کیا کرے. بھئی ایک غلام ہے، اس نے غلطی سے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا یا پاؤں کاٹ دیا، تو اب بھئی اس پر عرش آئے گا یا نہیں آئے گا بھئی؟ تو یہ کس کے ذمہ ہے ادا کرنا بھئی؟ آقا کے. لہذا اب آقا یا تو اپنی جیب سے ادا کر یا یوں کر، یا پھر یوں کیا جاتا ہے اس میں غلام کو دے دو بھئی، کیا کرو؟ غلام اگر نہیں دے سکتے تو غلام ہی کو دینا پڑے گا، یا پھر غلام کو بیچ کر کیا کیا جائے گا، اس کو ادا کیا جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو جب غلام سے کوئی جنایت ہو جائے تو اس میں بدلے میں اسے غلام کو دیا جاتا ہے، یا اس غلام کو بیچ کر اس کی قیمت میں سے، اس کے پیسوں میں سے وہ عرش اور تاوان دیا جائے گا. ہاں اگر آقا اپنے مال میں سے دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے غلام کو، نہ حوالے کرتا ہے نہ بیچتا ہے، تو اس کی مرضی بھائی. اب ایک غلام، دو بھائی تھے آپ کے پاس صغیر، لیکن ان میں سے ایک نے جنایت کر لی، اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ وہ عرش دینا پڑے گا، تاوان دینا پڑے گا اس کو، تو اس میں آپ بدلے میں اسے غلام کو دے دیتے ہیں. تو یہ ایسا حق ہے جس کا کیا نکلا ہے؟ استحقاق نکلا ہے، تو لہٰذا اس میں دے سکتے ہیں بھئی، اب مکروہ بھی نہیں ہے. یا آپ نے تو دونوں کو بیچا تھا اکٹھے، لیکن ان میں سے ایک کے اندر عیب نکل آیا، اس نے ایک کو واپس کر دیا، تو اب اس صورت میں بھی کراہت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تو دونوں کو کیا کیا تھا؟ اکٹھے بیچا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ ایک کو واپس کر دیا ہے بھئی، ایک کو واپس کر دیا. اور اس میں دونوں شرطوں کا ہونا ضروری بھئی. تفریق کب جائز نہیں ہے؟ کب؟ جب دونوں قریبی رشتہ دار بھی ہوں اور محرم بھی ہوں. محرم کسے کہتے ہیں بھئی؟ جن کو میں کہ دو افراد ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک کو اگر عورت فرض کر لیں اور ایک کو مرد، تو ان کا آپس میں نکاح ابداً کیا ہو؟ حرام ہو. ان کو محرم کہتے ہیں. دو بھائی ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ محرم. بھائی اور بہن آپس میں کیا ہیں؟ محرم ہیں بھئی، کبھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو محرمیت والا رشتہ ہونا چاہیے، محرمیت والا. تو قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو، دونوں شرطیں جب پائی جائیں تب تفریق صحیح نہیں. اگر ان میں سے ایک شرط پائی گئی، ایک نہیں پائی گئی، پھر تفریق کر سکتے ہیں. مثلا ایک باندی ہے آپ کے پاس، اور ایک بچہ ہے جو اس باندی کا رضاعی بیٹا ہے. اس باندی نے کیا کیا تھا؟ اس کو دودھ پلایا تھا. تو اب محرمیت والا رشتہ تو ہے، جسے دودھ پلایا وہ کیا بن گیا؟ بیٹے کی طرح بن گیا، اور ماں اور بیٹے کا نکاح ابداً کیا ہے؟ حرام. تو یہ محرمیت تو ہے لیکن قریبی رشتہ دار نہیں، پہلی شرط نہیں پائی جا رہی، لہٰذا ان میں تفریق کروائی جا سکتی ہے. یا مولانا دو غلام ہیں چھوٹے، ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی ہیں بھائی، اور ان میں سے ایک کو اگر مؤنث فرض کریں، تو چچا زاد بھائی کا چچا زاد بہن کے ساتھ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی؟ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا قریبی رشتہ دار تو ہیں لیکن محرمیت والا رشتہ اب بھی تفریق کر سکتے ہیں. ہاں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ، یہ جو ہے طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. اما عند ابی یوسف رحمہ اللہ، جباکی امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. اذا کانت القرابت قرابت ولاد، ولاد بھئی. ہاں جب امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر رشتہ داری جو ہوئی وہ ولادت والی ہوئی، کون سی ہوئی؟ ولادت والی. تو لا يجوز بيع احدهما بدون الاخر، تو جائز نہیں ہے ایک کی بیع دوسرے کے بغیر. بھئی یہ بیع مکروہ کا بیان چل رہا ہے، امام طرفین کے نزدیک یہ بیع مکروہ ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ولادت والی قرابت ہوئی، رشتہ داری ہوئی، تو پھر یہ بیع جائز ہی نہیں ہے، یعنی فاسد ہے، مکروہ نہیں ہے بلکہ فاسد ہے. اچھا بھئی، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو چھوٹے بچے غلام دیے. بھئی پھر چند دنوں بعد پوچھا بھئی کیا کیا ان دو غلاموں کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک کو میں نے بیچ دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ادرک ادرک بھئی، واپس لو واپس لو بھئی، تم نے کیا کیا ہے، دو قریبی اور محرم رشتہ داروں میں چونکہ جدائی آ رہی تھی اس لیے حضور نے کیا فرمایا ادرک ادرک واپس لو. بعض روایتوں میں اردد اردد آتا ہے بھئی، لوٹاؤ لوٹاؤ، اس کو حضور نے دو مرتبہ فرمایا بھئی. وہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے ایک کی بیع دوسرے کے بغیر. فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ادرک ادرک، کیا فرمایا تھا، ادرک واپس لو واپس لو. جی میں نے دوسری روایت بھی بتلائی، اس میں کیا آتا ہے اردد اردد، لوٹاؤ لوٹاؤ اس کو. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے. وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ نَافِذًا لَا يُمْكِنُهُ الْاِسْتِدْرَاكُ، اگر بیع نافذ ہوتی یعنی صحیح ہوتی، فاسد نہ ہوتی، لا يمكنه الاستدراك، تو اس کی تلافی ممکن نہیں تھی بھئی، تلافی ممکن نہیں تھی. استدراک کہتے ہیں تلافی معافات بھئی، تلافی معافات، غلطی کی اصلاح بھئی. تو بھئی بے فاسد تھی اور اس کے اندر کیا ہو جایا کرتی ہے چیز، رد ہو جاتی ہے، تو اگر بے فاسد نہ ہوتی تو استدراک ہی نہیں تھا ممکن. وَلَوْ كَانَ بِحَقٍ مُسْتَحَقٍ، اگر تفریق جو ہے کسی ایسے حق کی وجہ سے ہے جو جس کا استحقاق نکل آیا ہے، کہ دفع احدہما بالجنایتی، جیسے ایک کا دے دے دیں جنایت کی وجہ سے، والرد بالعیبی، یا ایک کا واپس کھو جانا کس کی وجہ سے، عیب کے عیب کی وجہ واپس کرنا عیب کی وجہ سے، لا یکرہو، یہ مکروہ نہیں. تو دونوں میں سے ایک صغیر ہو اور ایک کبیر ہو، یا دونوں صغیر ہوں، تو پھر تفریق بھئی مکروہ ہے. لیکن اگر دونوں کبیر ہوں، دو بھائی ہیں کبیر ہیں بالغ ہیں، تو پھر تفریق میں کوئی حرج نہیں، پھر ایک کو رکھے ایک کو بیچ دیں، یہ درست ہے بھئی. وَلَا بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ بھئی، یہ نیلامی، اے لا یکرہو بیع من یزید، مکروہ نہیں ہے من یزید بھئی، جسے اردو میں آپ نیلامی کہتے ہیں بھئی، جس میں کوئی متعین مشتری نہیں ہوتا بلکہ کئی مشتری ہوں گے اور ان کو ابھارا جائے گا قیمت بڑھانے پر، اور جو سب سے زیادہ قیمت دیتا ہے وہ اس مبیعے کو لے جاتا ہے، خرید لیتا ہے بھئی، تو یہ مکروہ نہیں ہے بھئی. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ اس کو یہاں پر کیوں ذکر کیا بھئی مکروہ کے بعد بھئی؟ کہتے ہیں بھئی یہاں کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ من یزید کی بیع کیا ہوتی ہے، مکروہ ہوتی ہے، اس لیے کہ پیچھے ذکر کیا تھا کوئی اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ تاؤ نہ کرے، تو یہاں بھی ایک کے بھاؤ پر دوسرے کا بھاؤ آتا ہے، تو بتلائے نہیں بھئی وہاں پر کیا تھا، قیمت طے ہو گئی تھی، یہاں پر قیمت طے نہیں، بلکہ اس کی حاجت ہے، یہ اکثر پیش آتی ہے، عام لوگ کرتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھئی، بس ایک پیالہ ہے میرے پاس اور ایک کمبل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بڑا غریب آدمی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھئی وہ پیالہ اور کمبل لے آؤ بھئی. وہ لایا، حضور نے فرمایا، صحابہ بیٹھے، حضور نے فرمایا کون بھئی یہ خریدے گا، ایک صحابی نے عرض کیا میں یہ دونوں ایک درہم میں خرید لیتا ہوں. حضور نے فرمایا میں یزید، اور کون بڑھاتا ہے، کون زیادہ دے گا بھئی، تو دو تین مرتبہ فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو درہم میں لے لیتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس کے حوالے کیے اور وہ دو درہم اس آدمی کو دی اور کہا لو بھئی ایک درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے غلہ وغیرہ خرید کر لے جاؤ اور ایک درہم سے کلہاڑا خرید کر لاؤ. چنانچہ وہ گیا اور وہ کلہاڑے کا پھل خرید کر لایا، حضور علیہ السلام نے اس کے اندر اپنے ہاتھ مبارک سے لکڑی لگا دی، دستہ لگا دی اور کہا جاؤ بھئی یہ لے کر چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور 15 دن تک میرے پاس مت آنا بھئی. 15 دن کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور فرمایا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 10 درہم جمع ہو گئے ہیں. حضور نے فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن آئے اور تیرے چہرے پر سوال کا داغ ہو گئے, سوال کا داغ ہو گئے. تو دیکھا بیع مئی عزیز, یہ اس کی تو حاجت بھی ہے, حدیث سے بھی ثبوت آ گیا بھائی یہ مکروہ نہیں ہے بھائی. چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.